بسم اللہ الرحمن الرحیم، ملفوظات حضرت مسیح موعود، 26 نومبر 1905. سید امیر علی شاہ صاحب نے پیر جماعت علی کا ذکر کیا کہ وہ حضرت مولانا عبدالکریم صاحب سیالکوٹی کی موت کو اپنی پیشگوئی کی بنا پر ظاہر کرتا ہے. اس پر حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا، موت فوت سے تو کوئی رہ نہیں سکتا، انبیاء علیہ السلام پر بھی موت آئی، انہیں ٹھٹھا کرنا اور اس قسم کے شیخیاں اچھی نہیں ہوتی ہیں. اسی طرح شیعہ بھی کہتے ہیں، اگر پیشگوئیاں اور خوارق یہی ہوتے ہیں تو پھر یزید کی کرامت کا بھی ان کو قائل ہونا پڑے گا. افسوس، یہ لوگ نہیں سوچتے کہ راست باز وہی ہے جس کی شہادت خدا تعالیٰ دے اور کسی قہر کے وقت امتیازی رنگ اس کے ساتھ ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت فرعونی تباہ ہوئے، مگر موسیٰ اور اس کے ساتھ والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. اس قسم کی باتیں ہوتی رہیں، تعاون کا ذکر چل پڑا. آپ نے پرانی رویا ہاتھی والی بیان فرمائی اور بلاخر فرمایا، میرا الہام تو یہی ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک پوری تبدیلی اور اصلاح نہیں ہوتی، خدا تعالیٰ کی عذاب ٹلتا نظر نہیں آتا. 29 نومبر 1905، قبل زور فرمایا، ہماری غرض مدرسہ کے اجراء سے ماض یہ ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم کیا جاوے. مروجہ تعلیم کو اس لیے ساتھ رکھا ہے کہ یہ علوم خادم دین ہوں. ہماری یہ غرض نہیں کہ ایف اے یا بی اے پاس کر کے دنیا کی تلاش میں مارے مارے پھریں. ہمارے پیش نظر تو یہ امر ہے کہ ایسے لوگ خدمت دین کے لیے زندگی بسر کریں، اور اس لیے مدرسے کو ضروری سمجھتا ہوں کہ شاید دینی خدمت کے لیے کام آ سکے. مشکل یہ ہے کہ جس کو ذرا بھی استعداد ہو جائے وہ دنیا کی طرف جھک جاتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ پیدا ہوں جیسے مولوی محمد علی صاحب کام کر رہے ہیں. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اب وہ اکیلے ہیں، کوئی ان کا ہاتھ بٹانے والا یا قائم مقام نظر نہیں آتا. میں دیکھتا ہوں کہ آریوں کی یہ حالت ہے کہ ایک طرف تو وہ ذرے ذرے کو خدا بنا رہے ہیں، اور اس طرح پر اللہ تعالیٰ کی معرفت سے بے نصیب اور حقوق کے سمجھنے سے قاصر ہیں، اور حقوق اور عباد کی طرف سے ایسے اندھے ہیں کہ نیوک جیسے مسئلے کو مانتے ہیں. باوجود ایسا مذہب رکھنے کے، پھر ان میں اس کی حمایت کے لیے اس قدر جوش ہے کہ بہت سے تعلیم یافتہ اپنی زندگیاں مذہب کی خاطر وقف کر دیتے ہیں، اور یہاں یہ حال ہے کہ جو مدرسے سے نکلتا ہے اس کو دنیاوی امور کی طرف ہی توجہ ہو جاتی ہے. جہاں تک ہو سکے یہی آرزو ہے کہ کوئی دین خدمت ہو جاوے. فرمایا، رات پھر وہی الہام ہوا، بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں، قلّا میعاد ربک، اس دن سب پر اداسی چھا جائے گی. قاروبہ اجل و کل مقدر ولا نبقی لک من المخزیات ذکرہ. ان علامات پر غور کر کے میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ زمانہ بہت ہی قریب ہے. پہلے بھی یہ الہام ہوا تھا، اس وقت اس کے ساتھ ایک رویا بھی تھی کہ ایک شخص نے مجھے کنویں کی ایک کوری ٹین میں ٹھنڈا پانی دیا. وہ پانی بڑا ہی مصفیٰ اور مقدر تھا، مگر وہ تھوڑا سا تھا. اس کے ساتھ الہام ہوا تھا آب زندگی. غرض زندگی کا زمانہ خواہ کتنا ہی لمبا ہو، پھر بھی تھوڑا ہی ہے. قبل اصل 30 نومبر 1905 کی صبح کو جناب سیٹھ عبدالرحمان صاحب مدراسی واپس وطن کو جانے والے تھے، اس لیے حضرت اقدس سیٹھ صاحب کی ملاقات کے واسطے مہمان خانہ جدید میں، جہاں سیٹھ صاحب اور دوسرے احباب فروکش تھے، تشریف لائے اور سیٹھ صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا، رات مجھے الہام ہوا ہے، وہی الہام جو پہلے درج ہو چکا. اور الہام سنانے کے بعد فرمایا، لا نبقی لک من المخزیات ذکر سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی رسوا کرنے والا ذکر باقی نہ چھوڑیں گے. یہ بڑا مبشر الہام ہے، یعنی تیرے آنے کی جو علت غائی ہے اس کو ہم پورا کر دیں گے. کسی مامور اور مرسل کے لیے رسوا کرنے والا ذکر یہی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے مقاصد و اغراض میں ناکامیاب ہو. سو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ تیرے آنے کی جو غرض اور مقصد ہے اس کو ہم پورا کر دیں گے. مگر یہ سنت اللہ ہے کہ جس قدر مامور دنیا میں آتے ہیں، یہ ضروری نہیں سمجھا جاتا کہ ان کے ہی زمانے میں پوری تکمیل ہو جاوے، بلکہ بہت سے امور ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے متبعین کے ہاتھوں سے پورے ہوتے ہیں، اور ان کے ہی ہاتھ پر وہ تکمیل سمجھ جاتی ہے. خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت میں مکہ، مدینہ اور بعض نواتک اسلام تھا، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا اور بہت سے امور کی تکمیل صحابہ کے ہاتھ پر ہوئی، جو در حقیقت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کی کامیابی اور آپ کے دست مبارک پر ہی تکمیل تھی. اس کے بعد بنو امیہ اور دوسرے سلاطین کے ذریعے ان ترقیوں میں اور ترقی ہوئی اور محمود غزنوی نے بھی ان میں حصہ لیا، اور یہ سلاطین ہند جو 700 برس تک حکمران رہے کسی حد تک ان کو بھی حصہ ملا. انہوں نے ایسی ایسی جگہ مساجد تعمیر کروائیں جو ہندوؤں کے مرکز تھے. غرض یہ سنت اللہ ہے کہ جو معمور ہو کر آتا ہے ضروری نہیں کہ سب مقاصد اس کے وقت ہی میں مکمل ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قیصر و کسرا کے خزانوں کی کنجیاں مجھے دی گئی ہیں، لیکن وہ کنجیاں آپ کے بعد حضرت عمر کو دی گئیں. یہ کہنا کہ وہ آپ کو نہیں ملی غلط ہے، کیونکہ اس بات کو تسلیم کر لیا گیا ہے کہ متبعین کی فتوحات اور کامیابیاں بھی دراصل متبوع ہی کی فتوحات ہوتی ہیں. اس دن سب پر اداسی چھا جائے گی. اس الہام کے متعلق حضرت اقدس نے فرمایا، یہ بالکل سچ ہے، جب اللہ تعالیٰ کے کوئی معمور دنیا سے اٹھتا ہے تو ہر چیز پر اداسی چھا جاتی ہے، خصوصاً ان لوگوں پر جو اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. انسان کی عادت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ ہر بات کو قبل از وقت سمجھتا ہے، اس لیے جب اس کی کوئی محبوب چیز جاتی رہے تو پھر ضرور غمگین ہوتا ہے. یہ ایک فطرتی تقاضا ہے. صحابہ کی حالت کا کون اندازہ کر سکتا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت کی؟ ان کو تو قریباً ایک قسم کا جنون ہو گیا تھا اس غم میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں ان پر آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو وہ جوش آیا کہ انہوں نے تلوار ہی نکال لی کہ جو شخص کہے گا کہ آپ وفات پا گئے ہیں میں اسے قتل کر دوں گا. گویا وہ یہ لفظ بھی سننا نہ چاہتے تھے. پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خطبہ پڑھا اور آیت وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول پڑھی، اور آل عمران آیت 135، اور آیت ما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول پڑھی تو ان کا جوش فرو ہوا. یہ آیت دراصل ایک جنگ میں نازل ہوئی تھی جبکہ شیطان کی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی آواز دی گئی، مگر اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو پڑھا تو صحابہ سمجھتے تھے کہ گویا یہ آیت ابھی اتری ہے. فرمایا ایسے امور میں حیرت اور سرگشتگی ایک لازمی امر ہوتا ہے، یہ اختیاری بات نہیں کہ نہ ہو. میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو قبل از وقت ان امور کو بار بار ظاہر کرتا ہے اس میں یہ سر ہے کہ تا جماعت کی تسلی اور اطمینان کا موجب ہو. ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ دو عالم ہیں جو یقینی الوجود ہیں، ایک تو یہی عالم جس میں ہم اب ہیں اور زندگی بسر کر رہے ہیں، دوسرا وہ عالم جس میں مرنے کے بعد ہم داخل ہوتے ہیں. کیونکہ انسان کو اس کا وسیع علم نہیں ہوتا، اس لیے اسے بجوز اس کی اور کچھ نہیں کہ اس کی خبر نہیں، اور اس عالم میں چونکہ رہتا ہے اور اس کی خبر اور اطلاع ہے اس لیے اس سے محبت کرتا ہے اور اسی میں رہنا چاہتا ہے. اگر اس عالم پر پورا یقین ہو جاوے تو اس عالم سے پہلے جانے کا، اس عالم سے چلے جانے کا کوئی غم اس کا نہ ہو، اور ایسی صورت میں یہ عالم تو اسی قدر ہے کہ جیسے مسافر کسی جگہ کو کوچ کرنے کی تیاری کرے تو زیادہ راہ کا بندوبست کر لیتا ہے، اسی قدر یہ عالم ہے کہ اس عالم کے سفر کے لیے زیادہ راہ کا بندوبست کرے اور نہ اس سے زیادہ شریعت حکم دیتی ہے. اگر یہ عالم ہمیشہ کے لیے ہوتا تو آدم سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک جس قدر انبیاء و رسول زمان اس دنیا میں گزرے ہیں ان کے ہمیشہ یہاں رہنے کی بہت بڑی ضرورت تھی، اور اس کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے. مگر دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے جب تک ان کے لیے اس عالم میں رہنا پسند کیا وہ یہاں رہے اور آخر اپنا کام کرے اس دنیا سے رخصت ہوئے. خاص دوسروں کے نزدیک ان کے وہ رخصت قبل از وقت ہی سمجھی گئی ہو. اوروں کا ذکر چھوڑو کہ بنی اسرائیل میں بھیجے ہوئے رسولوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بہت بڑے اولوالعزم رسول تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑے بڑے وعدے فرمائے، من جملہ ان کے عرض مقدس میں داخل ہونے کا وعدہ تھا، مگر اس عرض مقدس کے راستے ہی میں ان کو موت آ گئی اور وہ وعدے کی زمین میں داخل نہ ہو سکے. پھر خدا تعالیٰ نے ان کے باپ یشوع بن نون کو برگزیدہ کیا اور وہ اس زمین میں داخل ہوا. غرض یہ ایک قسم کے اسرار ہوتے ہیں جن کو ہر شخص نہیں سمجھ سکتا. حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو رو رو کر دعائیں کرتے تھے اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ موت سے لڑتے تھے یا اس زندگی سے پیار کرتے تھے، بلکہ ان کو ناکامی کا اندیشہ تھا کہ ایسا نہ ہو میں ناکام دنیا سے اٹھوں. آخر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو سنا, مگر یہ نہیں کہ وہ موت کا پیالہ ان سے ٹل گیا, اپنے وقت پر انہوں نے پیا اور رخصت ہوئے. پھر فرمایا ہم تو اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم کرتے ہیں اور ہم یقین کرتے ہیں کہ جو کچھ وہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے. یہ مت خیال کرو کہ اللہ تعالیٰ کے کاروبار میں جن کا اس نے ارادہ کیا ہوتا ہے کسی قسم کا فرق آ جاتا ہے, ایسا تو وہم کرنا بھی سخت گناہ ہے. نہیں, وہ کاروبار جس طرح وہ چاہتا ہے بدستور چلتا ہے, اور جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسے چلاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ وہ راستے ہی میں فوت ہو گئے. قوم 40 دن تک ماتم کرتی رہی, مگر خدا تعالیٰ نے وہی کام یشوع بن نون سے لیا اور پھر چھوٹے چھوٹے اور نبی آتے رہے, یہاں تک مسیح ابن مریم آ گیا. اور اس سلسلے میں جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے شروع کیا تھا کوئی فرق نہ آیا. بس یہ کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ سلسلے میں کوئی فرق آ جاتا ہے, یہ دھوکا لگتا ہے اور بت پرستی تک نوبت پہنچ جاتی ہے. اگر یہ خیال کیا جاوے کہ ایک شخص کے وجود کے بغیر کام نہیں چل سکتا, میں تو اللہ تعالیٰ کے وجود کے سوا کسی اور طرف نظر اٹھانا بھی پسند نہیں کرتا. پھر فرمایا میرے ایک چچا صاحب فوت ہو گئے, عرصہ ہوا میں نے ایک مرتبہ ان کو عالم رویا میں دیکھا اور ان سے اس عالم کے حالات پوچھے کہ کس طرح انسان فوت ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ اس وقت عجیب نظارہ ہوتا ہے جب انسان کا آخری وقت قریب آتا ہے تو دو فرشتے جو سفید پوش ہوتے ہیں سامنے آتے ہیں اور وہ کہتے آتے ہیں مولا بس مولا بس. حقیقت میں ایسی حالت میں جب کوئی مفید وجود درمیان سے نکل جاتا ہے تو یہی لفظ مولا بس موزون ہوتا ہے, اور پھر وہ قریب آ کر دونوں انگلیاں ناک کے آگے رکھ دیتے ہیں, اے روح جس راہ سے آئی تھی اسی راہ سے واپس نکلا. فرمایا تبھی امور سے ثابت ہوتا ہے کہ ناک کے راہ سے روح داخل ہوتی ہے, اسی راہ سے معلوم ہوا نکلتی ہے. تورات سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ نتھنوں کے ذریعہ زندگی کی روح پھونکی گئی تھی. وہ عالم عجیب اسرار کا عالم ہے جن کو اس زندگی میں انسان پورے طور پر سمجھ بھی نہیں سکتا. فرمایا اگر دن تھوڑے بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں بسر ہوں تو غنیمت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس ملک میں رہے تھے وہاں کی زندگی صرف 3.5 سال کی رسالت ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ رسالت 23 سال تھا, مگر میں جانتا ہوں کہ جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش قسمتی ثابت ہوتی ہے اور کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں, امور رسالت میں یہ کامیابی اور سعادت کسی اور کو نہیں ملی. آپ کی آمد کا وہ وقت تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے خود زار الفساد و فی البر والبحر سے بیان کیا ہے, الروم آیت 42, یعنی نہ خشکی میں آمد تھا نہ تری میں. مراد سے یہ ہے کہ اہل کتاب اور غیر اہل کتاب سب بگڑ چکے تھے اور قسم قسم کے فساد اور خرابیاں ان میں پھیلی ہوئی تھیں. وہ زمانے کی حالت بے تباہ تقاضا کرتی تھی کہ اس وقت ایک زبردست ہادی اور مسلح پیدا ہو. ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا اور پھر آپ ایسے وقت سے دنیا سے رخصت ہوئے جب آپ کو یہ آواز آ گئی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, المائدہ آیت 4. یہ آواز کسی اور نبی اور رسول کو نہیں آئی. کہتے ہیں جب یہ آیت اتری اور پڑھی گئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس آیت کو سن کر رو پڑے. ایک صحابی نے کہا کہ اے بڈھے تجھے کیا ہو گیا, آج تو خوشی کا دن ہے تو کیوں رو پڑا؟ حضرت ابو بکر نے جواب دیا تو نہیں جانتا, مجھے اس آیت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی بو آتی ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فراست بڑی تیز تھی, انہوں نے سمجھ لیا کہ جب کام ہو چکا تو پھر یہاں کیا کام. قاعدہ کی بات ہے کہ جب کوئی بندوبست کا افسر کسی ضلع کا بندوبست کرنے کو بھیجا جاتا ہے وہ اس وقت تک وہاں رہتا ہے جب تک کام ختم نہ ہو لے, جب کام ختم ہو جاتا ہے تو پھر کسی اور جگہ بھیجا جاتا ہے. اسی طرح پر مرسلین کے متعلق بھی یہی سنت ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ امر دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا ابو بکر سچ کہتا ہے, اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر میں کسی کو دنیا میں دوست رکھتا تو ابو بکر کو. یہ جملہ بھی قابل تشریح ہے, حضرت ابو بکر کو آپ دوست تو رکھتے تھے, پھر اس کا کیا مطلب؟ بات اصل میں یہ ہے کہ خلت اور دوستی تو وہ ہوتی ہے جو رگ و ریشہ میں دھنس جائے, وہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کا خاصہ اور اس کے لیے مخصوص ہے. دوسروں کے ساتھ ماز اخوت اور برادری ہے. خلت کا مفہوم ہی یہی ہے کہ وہ اندر دھنس جاوے, جیسے یوسف زلیخا کے اندر رچ کیا تھا. بس یہی معنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک فقرے کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں تو کوئی شریک نہیں. دنیا میں اگر کسی کو دوست رکھتا تو ابو بکر کو رکھتا. یہ ایسی بات ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کسی کو بیٹا بناتا تو ایک مقرب کو بنا لیتا. ایک مفسر کہتا ہے کہ مقرب سے مراد ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کا مقام لدنی حاصل ہے. غرض یہ امور تکمیل کے لیے ضروری ہیں جن کو ہر شخص سمجھ نہیں سکتا. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پر ہزاروں آدمی مرتد ہو گئے حالانکہ آپ کے زمانے میں تکمیل شریعت ہو چکی تھی. یہاں تک اس ارتداد کی نوبت پہنچی کہ صرف دو مسجدیں رہ گئیں جن میں نماز پڑھی جاتی تھی, باقی کسی مسجد میں نماز ہی نہیں پڑھی جاتی تھی. یہ وہی لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا, سورہ حجرات آیت 15. مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ذریعے دوبارہ اسلام کو قائم کیا اور وہ آدم ثانی ہوئے. میرے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت بڑا احسان اس امت پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہے, کیونکہ ان کے زمانے میں چار جھوٹے پیغمبر ہو گئے. مسلمہ کے ساتھ 100,000 آدمی ہو گئے تھے اور ان کا نبی ان کے درمیان سے اٹھ گیا تھا. مگر ایسی مشکلات پر بھی اسلام اپنے مرکز پر قائم ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو بات بنی بنائی ملی تھی, پھر وہ اس کو پھیلاتے گئے یہاں تک کہ نواحی عرب سے اسلام نکل کر شام و روم تک جا پہنچا اور یہ ممالک مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ والی مصیبت کسی نے نہیں دیکھی تھی, نہ حضرت عمر نے, نہ حضرت عثمان نے اور نہ حضرت علی نے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور میرا باپ خلیفہ ہوا اور لوگ مرتد ہو گئے تو میرے باپ پر اس قدر غم پڑا کہ اگر پہاڑ پر وہ غم پڑتا تو وہ زمین کے برابر ہو جاتا. ایسی حالت میں حضرت ابو بکر کا مقابلہ ہم کیسے کریں؟ اصل مشکلات اور مصائب کا زمانہ وہی تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت کوئی فتنہ باقی نہ تھا, اور حضرت عثمان کو تو میں حضرت سلیمان سے تشبیہ دیتا ہوں, ان کو بھی عمارات کا بڑا شوق تھا. حضرت علی کے وقت میں اندرونی فتنے ضرور تھے, ایک طرف معاویہ تھے اور دوسری طرف علی, اور ان فتنوں کے باعث مسلمانوں کے خون بہے. 6 سال کے اندر اسلام کے لیے کوئی کاروائی نہیں ہوئی. اسلام کے لیے تو وہ عثمان تھا کہ ساری کاروائیاں ختم ہو گئیں, پھر تو خانہ جنگی شروع ہو گئی. حضرت حسن نے میری طرح اس میں بہت اچھا کام کیا کہ خلافت سے الگ ہو گئے. پہلے ہی ہزاروں خون ہو چکے تھے, انہوں نے پسند نہ کیا کہ اور خون ہو, اس لیے معاویہ سے گزارا لے لیا. کیونکہ اس لیے امام حسن پر پورے راضی نہیں ہوئے, ہم تو دونوں کے ثنا خواہ ہیں. اصلی بات یہ ہے کہ ہر شخص کے جدا جدا قوا معلوم ہوتے ہیں. حضرت امام حسن نے پسند نہ کیا کہ مسلمانوں میں خانہ جنگی بڑھے اور خون ہو, انہوں نے امن پسندی کو مد نظر رکھا. اور حضرت امام حسین نے پسند نہ کیا کہ فاجر کے ہاتھ پر بیعت کروں کیونکہ اس سے دین میں خرابی ہوتی ہے. دونوں کی نیت نیک تھی. انما الاعمال بالنیات, یہ الگ امر ہے کہ یزید کے ہاتھ سے بھی اسلامی ترقی ہوئی, یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے, وہ چاہے تو فاسق سے ہاتھ سے بھی ترقی ہو جاتی ہے. یزید کے بیٹا نے ایک وقت تھا. اصل یہی ہے کہ ہر شخص اپنے قوا کے موافق کام کرتا ہے. قل کل یعمل علی شاکلتہ, بنی اسرائیل آیت 85. بعض لوگ دنیا داری میں بڑے کامل ہوتے ہیں, بعض سادہ ہوتے ہیں. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ لوگ کھجور کو پیوند کر رہے ہیں, یہ پیوند نر کا مادہ کا ہوتا ہے. آپ نے ان کو منع کیا, انہوں نے نہ لگایا. اس سال کھجوریں نہ لگیں تو آپ نے فرمایا انتم عالم بے امور دنیاکم, یعنی تم اپنے دنیاوی معاملات کو بہت جانتے ہو. انبیاء علیہ السلام باوجود اس کے بڑے قوی الحوصلہ اور صاحب ہمت لوگ ہوتے ہیں, لیکن اگر انہیں قلب رانی کے لیے کہا جائے تو انہیں کب توفیق ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ وہ اس غرض کے لیے بنائے نہیں جاتے جس مقصد اور غرض کے لیے وہ آتے ہیں. وہ اس راہ میں جو تکالیف اور مصائب انہیں اٹھانے پڑتے ہیں, کوئی دوسرا شخص دنیا کا خواہ وہ کیسے ہی بہادر اور تنومند کیوں نہ ہو, ان مشکلات کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا. مگر اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو کچھ ایسا دل اور حوصلہ عطا کرتا ہے کہ وہ بڑی جرات اور دلیری کے ساتھ ان کو برداشت کرتے ہیں. خود انسان کو دیکھو کہ باوجود کہ بڑا عقل مند اور عجیب عجیب ایجادیں کرتا ہے, مگر بیئے کا کونسلہ نہیں بنا سکتا, اس لیے کہ اس قسم کے قوا اسے نہیں ملے. شہد کی مکھی شہد بناتی ہے, انسان کا کیا مقدور ہے کہ اس قسم کے شہد بنا سکے؟ وہی بوٹیاں موجود ہیں مگر انسان عاجز ہے. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جدا جدا طاقت دی ہے, اسی طرح ایک طبقہ اناس کا بھی ہے جس کو روحانی قوتیں دی جاتی ہیں. حضرت اختص کی خدمت میں ایک شخص نے سوال کیا کہ زندگی میں کسی مردے سے تعلق ہو یا مرید کا اپنے پیر سے ہو کیا وہ بھی اس سے فیض پا لیتا ہے؟ حضور نے فرمایا صوفی تو کہتے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد بھی فیض پاتا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں ایک دائرے کے اندر محدود ہوتا ہے اور مرنے کے بعد وہ دائرہ وسیع ہو جاتا ہے، اس کے سب قائل ہیں۔ چنانچہ یہاں تک بھی مانا ہے کہ حضرت عیسیٰ جب آسمان سے آئیں گے تو چونکہ وہ علوم عربیہ سے ناواقف ہوں گے، کیا کریں گے؟ بعض کہتے ہیں کہ وہ علوم عربیہ پڑھیں گے اور حدیث اور فقہ بھی پڑھیں گے، بعض کہتے ہیں یہ امر تو ان کے لیے موجب عار ہے کہ وہ کسی مولوی کے شاگرد ہوں۔ اس لیے مانا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں بیٹھیں گے اور وہاں بیٹھ کر استفادہ کریں گے، مگر اصل میں یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ مگر اس سے اتنا ثابت ہوتا ہے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ قبور سے استفادہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ امر بطریق شرک نہ ہو جیسا کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے۔ فرمایا ہماری نصیحت یہی ہے کہ ہر شخص گور کے کنارے بیٹھا ہے، یہ الگ امر ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اطلاع دے دے اور کسی کو اچانک موت آ جاوے، مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ گھر ہے بے بنیاد۔ بہت سے لوگ دیکھے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے گھر کے سارے آدمیوں کو مٹی میں دبایا اور اولادوں کو دفن کیا، مگر کچھ ایسے سخت دل ہوتے ہیں کہ وہ موت ان پر اثر نہیں کرتی اور تبدیلی ان میں نہیں پائی جاتی۔ یہ بدقسمتی ہے، یہ تماشا سلاطین کے ہاں بہت دیکھا جاتا ہے، لاکھوں لاکھ خون ہو جاتے ہیں اور ان پر کوئی اثر نہیں، مساکین سے مال لیتے ہیں اور خود عیش کرتے ہیں، بڑی بھاری غفلت کا نمونہ ان کے ہاں دیکھا جاتا ہے۔ 2 دسمبر 1905، فرمایا رویا دیکھا کہ ایک دیوار پر ایک مرغی ہے، وہ کچھ بولتی ہے، سب فقرات یاد نہیں رہے مگر آخری فقرہ جو یاد رہا یہ تھا، ان کنتم مسلمین، یعنی اگر تم مسلمان ہو۔ اس کے بعد بیداری ہوئی تو یہ خیال تھا کہ مرغی نے یہ کیا الفاظ بولے ہیں، پھر الہام ہوا انفقو فی سبیل اللہ ان کنتم مسلمین، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اگر تم مسلمان ہو۔ فرمایا مرغی کا خطاب اور الہام کے خطاب ہر دو جماعت کی طرف تھے، دونوں فقروں میں ہماری جماعت مخاطب ہے، ہماری جماعت مخاطب ہے چونکہ آج کل روپے کی ضرورت ہے، لنگر میں بھی خرچ بہت ہے اور عمارت پر بھی بہت خرچ ہو رہا ہے، اس واسطے جماعت کو چاہیے کہ اس حکم پر توجہ کریں۔ فرمایا مرغی اپنے عمل سے دکھاتی ہے کہ کس طرح انفاق فی سبیل اللہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ انسان کی خاطر اپنی ساری جان قربان کرتی ہے اور انسان کے واسطے ذبح کی جاتی ہے، اسی طرح مرغی نہایت محنت اور مشقت کے ساتھ ہر روز انسان کے واسطے انڈا دیتی ہے۔ ایسے ہی ایک پرند کی مہمان نوازی پر ایک حکایت ہے کہ ایک درخت کے نیچے ایک مسافر کو رات آ گئی، جنگل کا ویرانہ اور سردی کا موسم، درخت کے اوپر ایک پرند کا آشیانہ تھا، نر اور مادہ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ یہ غریب الوطن آج ہمارا مہمان ہے اور سردی زدہ ہے، اس کے واسطے ہم کیا کریں؟ سوچ کر ان میں یہ سراب قرار پائی کہ ہم اپنا آشیانہ توڑ کر نیچے پھینک دیں اور وہ اس کو جلا کر آگ تاپے، چنانچہ انہوں نے کہا کہ یہ پھوکا ہے، اس کے واسطے کیا دعوت تیار کی جائے، اور تو کوئی چیز موجود نہ تھی، ان دونوں نے اپنے آپ کو نیچے اس آگ میں گرا دیا تاکہ ان کے گوشت کا کباب ان کے مہمان کے واسطے رات کا کھانا ہو جائے۔ اس طرح انہوں نے مہمان نوازی کی ایک نظیر قائم کی۔ سو ہماری جماعت کے مومنین اگر ہماری آواز کو نہیں سنتے تو اس مرغی کی آواز کو سنیں، مگر سب برابر نہیں، کتنے مخلص ایسے ہیں کہ اپنی طاقت سے زیادہ خدمت میں لگے ہوئے ہیں، خدا تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ 4 دسمبر 1905، دو اصحاب نے بیعت کی، ایک نے سوال کیا کہ غیرندے کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا وہ لوگ ہم کو کافر کہتے ہیں، اگر ہم کافر نہیں ہیں تو وہ کفر لوٹ کر ان پر پڑتا ہے، مسلمان کو کافر کہنے والا خود کافر ہے، اس واسطے ایسے لوگوں کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ پھر ان کے درمیان جو لوگ خاموش ہیں وہ بھی انہی میں شامل ہیں، ان کے پیچھے بھی نماز جائز نہیں، کیونکہ وہ اپنے دل کے اندر کوئی مذہب مخالفانہ رکھتے ہیں جو ہمارے ساتھ بظاہر شامل نہیں ہوتے۔ 6 دسمبر 1905، فرمایا کل پھر الہام ہوا، کاروبار آجل و کل مقدر ہو۔ اس پہ فرمایا مدرسے کی حالت دیکھ کر دل پارا پارا اور زخمی ہو گیا، علماء کی جماعت فوت ہو رہی ہے، مولوی عبد الکریم کی قلم ہمیشہ چلتی رہتی تھی، مولوی برہان الدین فوت ہو گئے، اب قائم مقام کوئی نہیں، جو عمر رسیدہ ہیں ان کو بھی فوت شدہ سمجھیے، دوسرا جیسا کہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ تخوا ہو، اس کی تخم ریزی نہیں، یہ اللہ ہی کے آدمی ہے، ورنہ اچھے آدمی مفقود ہو رہے ہیں، آریہ زندگی وقف کر رہے ہیں، یہاں ایک طالب علم کے منہ سے بھی نہیں نکلتا. ہزارہ روپیہ قوم کا جو جمع ہوتا ہے وہ ان لوگوں کے لیے خرچ ہوتا ہے جو دنیا کا کیڑا بنتے ہیں. یہ حالت تبدیل ہو کر ایسی حالت ہو کہ علماء پیدا ہوں. علم دین میں برکت ہے, اس سے تقویٰ حاصل ہوتی ہے, بغیر اس کے شوخی بڑھتی ہے. نبوی علم میں برکات ہیں. لوگ جو روپیہ بیچتے ہیں لنگر خانے کے لیے یا مدرسے کے لیے, اس میں اگر بیجا خرچ ہوں تو گناہ کا نشانہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے تدبیر کرنے والوں کی قسم کھائی ہے. فالمدبرات امرہ, سورہ نازعات آیت 6. میں تو ایسے آدمیوں کی ضرورت سمجھتا ہوں جو دین کی خدمت کریں. میرے نزدیک زبان دانی ضروری ہے, انگریزی پڑھنے سے میں نہیں روکتا. میرا مدعا یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی سوچا ہے, اور جب سوچائیے میرے دل کو صدمہ پہنچا ہے, اور جب بھی سوچا ہے میرا مدعا یہ ہے اور میں نے پہلے بھی سوچا ہے اور جب سوچا ہے میرے دل کو صدمہ پہنچا ہے کہ ایک طرف تو زندگی کے اعتبار نہیں, جیسے کہ خدا تعالیٰ کی وہی کاروبار اجل و کل مقدر سے ظاہر ہوتا ہے, دوسرا اس مدرسہ کی بنائے غرض یہ تھی کہ دینی خدمت کے لیے لوگ تیار ہو جائیں. یہ خدا تعالیٰ کا قانون ہے, پہلے گزر جاتے ہیں دوسرے جانشین ہوں. اگر دوسرے جانشین نہ ہوں تو قوم کے ہلاک ہونے کی جڑ ہے. مولوی عبد الکریم اور دوسرے مولوی فوت ہو گئے, اور جو فوت ہوئے ہیں ان کا قائم مقام کوئی نہیں. دوسری طرف ہزارہ روپیہ جو مدرسے کے لیے لیا جاتا ہے, پھر اسے کیا فائدہ؟ جب کوئی تیار ہو جاتا ہے تو دنیا کی فکر میں لگ جاتا ہے. اصل غرض مفقود ہے. میں جانتا ہوں جب تک تبدیلی نہ ہوگی کچھ نہ ہوگا. جو اللہ تعالیٰ کی جماعت روحانی سپاہیوں کے لیے تیار کرنے والے تھے وہ نہیں رہے, دور چلے گئے ہیں. ہمیں کیا غرض ہے کہ قدم بقدم ان لوگوں کے چلیں جو دنیا کے لیے چلتے ہیں. 7 دسمبر 1905. فرمایا اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے, وہی بہتر جانتا ہے. 5-6 روز سے یہی متواتر الہام ہو رہا ہے. انسان جن چیزوں کی بابت تمنا کرتا ہے ان کی بابت چاہتا ہے کہ نہ معلوم ہو, مگر عادت اللہ یہ نہیں کہ وہ انسانی خواہشات کی پیروی کرے. مجھے 5-6 روز سے فجر کے قریب یہ الہام ہوتا ہے, کاروبار اجر و کل مقدر ہو. آج اس کے ساتھ یہ بھی تھا, وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انبیاء علیہ السلام کے متعلق سنت اللہ یہی ہے کہ وہ تخم ریزی کر جاتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ کا خیال غلط نکلا. وہ یہی سمجھتے تھے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب کو فتح کریں گے. انہوں نے آپ کی وفات کو قبر رخ سمجھا, مگر ابو بکر کی فراست صحیح تھی. طلال بدر علینا من ثنیات الودائی, مولوی عبد الکریم صاحب کے متعلق جو الہام ہوا تھا, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب نصرت الہی ظاہر ہو. میرا مذہب یہی ہے کہ طول عمل کے طور پر کچھ نہیں کرنا چاہیے. انبیاء علیہ السلام جس قدر آئے وہ تخم ریزی کر جاتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں اشاعت اسلام کی, اور ان میں سے بھی بعض اسلمنا میں داخل تھے. یہ گویا تخم ریزی. مولانا برہان الدین صاحب کے متعلق حضرت اختص نے اشارہ فرمایا, وہ اول ہی اول ہوشیار پور میں میرے پاس گئے. ان کی طبیعت میں حق کے لیے ایک سوزش اور جلن تھی. مجھ سے قرآن شریف پڑھا. 22 برس سے میرے پاس آتے تھے, صوفیانہ مذاق تھا. جہاں فقراء کو دیکھتے وہیں چلے جاتے. میرے ساتھ بڑی محبت رکھتے تھے. میں چاہتا ہوں کہ ماتم پرسی کے لیے لکھ دوں. بہتر ہے کہ ان کا جو لڑکا ہو وہ یہاں آ جاوے, تاکہ وہ باپ کی جا بجا ہو. اسے لکھو کہ وہ دین کی تکمیل کرے, کیونکہ باپ کی روش پر ہونا چاہیے تھا. منشی جلال الدین بھی بڑے مخلص تھے, اور ان کے ہم نام پیر کوٹ والے بھی. دونوں میں سے ہم کسی کو ترجیح نہیں دے سکتے. سارے گزشتہ میں ہمارے کئی دوست جدا ہو گئے. مولوی جمال الدین سید والا بھی, مولوی شیر محمد حجن والے بھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے میں کوئی مسالے رکھے ہوں گے. اس سال میں حجن کے معاملات دیکھنے پڑے. 8 دسمبر 1905. فرمایا, میں چاہتا ہوں کہ جماعت کے لیے ایک زمین تراش کی جاوے جو قبرستان ہو, یادگار ہو اور عبرت کا مقام ہو. قبروں پر جانے کی ابتدا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کی تھی, جب بت پرستی کا زور تھا. آخر میں اجازت دے دی, مگر عام قبروں پر جا کر کیا اثر ہوگا جن کو جانتے ہی نہیں, لیکن جو دوست ہیں اور پارسا طبع ہیں ان کی خبریں دیکھ کر دل نرم ہوتا ہے. اس لیے اس قبرستان میں ہمارا ہر دوست جو فوت ہو اس کی خبر ہو. میرے دل میں خدا تعالیٰ نے پختہ طور پر ڈال دیا ہے کہ ایسے ہی ہو. جو خارجن مخلص ہو اور وہ فوت ہو جاوے اور اس کا ارادہ ہو کہ قبرستان میں دفن ہو, وہ صندوق میں دفن کر کے یہاں لایا جاوے. اس جماعت کو بہت مجموعی دیکھنا مفید ہوگا. اس کے لیے اول کوئی زمین لینی چاہیے, اور میں چاہتا ہوں کہ باغ کے قریب ہو. فرمایا, عجیب مؤثر نظارہ ہوگا جب زندگی میں ایک جماعت تھے, مرنے کے بعد بھی ایک جماعت ہی نظر آئے گی. یہ بہت ہی خوب ہے. جو پسند کریں وہ پہلے سے بندوبست کر سکتے ہیں. کہ یہاں دفنو جو لوگ صالح معلوم ہوں ان کی قبریں دور نہ ہوں. ریل نے آسانی کا سامان کر دیا ہے, اور اصل تو یہ ہے ما تدری نفسن بیائی ارزن تموت, سورہ لقمان آیت 35. مگر اس میں یہ کیا لطیف نقطہ ہے, بیائی ارزن تدفن نے لکھا, صلحاء کے پہلو میں دفن بھی ایک نعمت ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق لکھا ہے کہ مرض الموت میں انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہلا بھیجا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جو جگہ ہے انہیں دی جاوے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایثار سے کام لے کر وہ جگہ ان کو دے دی تو فرمایا ما باقی علی ہمن بعد ذالک, یعنی اس کے بعد اب مجھے کوئی غم نہیں جبکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں مدفون ہوں. مجاورت بھی خوشحالی کا موجب ہوتی ہے, میں اس کو پسند کرتا ہوں, اور یہ بدعت نہیں کہ قبروں پر کتبے لگائے جاویں, اس سے عبرت ہوتی ہے. اور ہر کتبہ جماعت کی تاریخ ہوتی ہے, اور ہر کتبہ جماعت کی تاریخ ہوتی ہے. ہماری نصیحت یہ ہے کہ ہر ایک طرح سے ہر شخص گور کے کنارے ہے, کسی کو موت کی اطلاع مل گئی اور کسی کو اچانک آ جاتی ہے. یہ گھر ہے بے بنیاد, بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے گھر بالکل ویران ہو جاتے ہیں. ایسے واقعات کو انسان دیکھتا ہے, جب تک مٹی ڈالتا ہے دل نرم ہوتا ہے, پھر دل سخت ہو جاتا ہے, یہ بدقسمتی ہے. 26 دسمبر 1905, ایک ادھام اور اس کے لطیف تشریح. یا قمرو یا شمسو انت منی وانا منکا, اے چاند اور اے سورج تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. اس کی نسبت حضرت اقدس نے فرمایا سلام میں خدا تعالیٰ نے ایک دفعہ اپنے آپ کو سورج فرمایا اور مجھے چاند, اور دوسری دفعہ مجھے سورج فرمایا اور اپنے آپ کو چاند. یہ ایک لطیف استعارہ ہے جس کے ذریعے سے خدا تعالیٰ نے میری نسبت یہ ظاہر فرمایا ہے کہ میں ایک زمانے میں پوشیدہ تھا اور اس کی روشنی کے انعکاس سے میں ظاہر ہوا, اور پھر فرمایا کہ ایک زمانے میں وہ خود پوشیدہ تھا, پھر وہ روشنی جو مجھے دی گئی اس روشنی نے اس کو ظاہر کیا. یہ ایک مشہور مسئلہ ہے کہ نار القمر مستفاد من نور الشمس, یعنی چاند کا نور, نور القمر مستفاد من نور الشمس, یعنی چاند کا نور سورج کے نور سے فیض حاصل کرنے والا ہے. پس اس ادھام میں اول خدا تعالیٰ نے اپنے تئیں سورج قرار دیا, اور اس کے انوار اور فیوز کے ذریعے سے مجھ میں نور پیدا ہونا بیان فرمایا, اس لیے میں قمر کہلایا. پھر چونکہ میری روشنی سے جو مجھے دی گئی اس کا نام روشن ہوا, اس لیے اس بنا پر مجھے سورج قرار دیا گیا, اور خدا تعالیٰ نے اپنے آپ کو قمر قرار دیا کیونکہ وہ میرے ذریعے سے ظاہر ہوا, اور اس نے اپنا زندہ وجود میرے وسیلے سے لوگوں کو نمایاں کیا. یہ شمس و قمر کا خطاب الہام کے دوسرے حصے کی تشریح ہے کہ انت منی وانا منکا, یہ ایک ایسی نظیر ہے جو انسان کے وہم گمان میں بھی نہیں آ سکتی. تقریر حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو 26 دسمبر 1905 کو قبل دوپہر حضور نے مہمان خانہ جدید میں ارشاد فرمائی. فرمایا میں نے یہ پیش کیا تھا کہ ہماری جماعت میں سے ایسے لوگ تیار ہونے چاہیے جو واقعی طور پر دین سے واقف ہوں اور اس لائق بھی ہوں کہ وہ ان حملوں کا جو بیرونی اور اندرونی طور پر اسلام پر ہو رہے ہیں پورا پورا جواب دے سکیں. اسلام کی اندرونی بدعات اس حد تک پہنچ گئی ہیں کہ ان کی وجہ اور جہالت سے ہم کافر ٹھہرائے گئے ہیں, اور ہم ایسی قرات کے نظر سے دیکھے گئے ہیں کہ حال کے مخالف علماء کے فتووں کے موافق ہماری جماعت مسلمانوں کے قبرستان میں بھی داخل ہونے کے قابل نہیں. اندرونی طور پر یہ حالت ہے, اور بیرونی دشمن اور مخالف ہمارے ورکے سے اس درجہ مخالفت اور عداوت رکھتے ہیں, اور اس حد تک ہم کو اور ہماری جماعت کو برا کہتے ہیں کہ گویا ہم سے ذاتی عداوت ہے, اور کسی فرقے سے ایسی عداوت نہیں. عیسائی پادریوں کے سینے پر بھاری پتھر یہی جماعت ہے. آریوں کی نظر کے سامنے سخت دشمن ہم ہی معلوم ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی دو وجوہ معلوم ہوتی ہیں. اول یہ کہ ان لوگوں کو خوب معلوم ہے کہ قبر بستہ ہو کر کفر اور مخالفوں کے طریق کو دور کرنا ہمارے کام ہے, ہم میں نفاق کا شعبہ نہیں پایا جاتا. اور حقیقت میں جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کی طرف سے آ کر تبلیغ کرتا ہے اس میں نفاق ہوتے ہی نہیں. بس ہم چونکہ ان کی ہاں میں ہاں میں نہیں ملاتے اور اظہار حق سے نہیں رکتے اور نہیں دبتے, اس لیے تب انہیں برے معلوم ہوتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان کے اعمال کا عکس دوسروں کے دل پر ضرور پڑتا ہے, اور انسان تو انسان, حیوانوں میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے. مثلا ایک بکری کو جس نے ساری عمر میں کبھی بھیڑیے کو نہ دیکھا ہو, اور ایسا بھیڑیے نے بھی نہ دیکھا ہو, تاہم جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو ایک دوسرے کے دل پر وہ اثر جو ان تعلقات کا ہو سکتا ہے ضرور پڑے گا. اس طرح پر یہ ہمارے مخالف فطرتاً جانتے ہیں کہ ہمارے غلط عقائد کا استحصال اس فرقے کے ذریعے سے ہوگا, اور اس لیے وہ فطرتاً ہمارے دشمن ہیں. اور پھر حقیقت یہ سچی بات ہے پر پڑتا ہے, سیاہ دل اور کافر بھی اس اثر کو محسوس کرتے ہیں, اور ایسے ہی نیک تینت اور سعید الفطرت بھی اس اثر سے متاثر ہوتے ہیں. کیونکہ اس کی غرض ہر بدی کی اصلاح ہوتی ہے، اس لیے ان بدیوں کے حامی اس کی مخالفت کو ضرور اٹھتے ہیں، پھر ہم مخالفت سے کیوں کر بچ سکتے تھے؟ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوا اور آپ نے دعوت کی تو جس قدر مخالفت آپ کی گئی اور جس قدر دکھ آپ کو دیے گئے کسی جھوٹے پیغمبر کو نہیں دیے گئے، خود آپ ہی کے زمانے میں جھوٹے پیغمبر بھی اٹھے، مگر کوئی بتا سکتا ہے کہ مسلمہ کذاب اور اسود انسی کو بھی اس قسم کے دکھ دیے گئے اور ان کی بھی ویسی مخالفت کی گئی؟ میں سچ کہتا ہوں کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دکھ دیا گیا کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ بیان کریں اور نہ الفاظ مل سکتے ہیں کہ ان کی تفصیل پیش کریں، اور آپ کے بالمقابل جھوٹے نبیوں کو کوئی دکھ نہیں دیا گیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ یہی کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فطرتاً دلوں پر اثر پڑ گیا تھا کہ یہی شخص ہے جو اس کفر اور بدعت کو جس وقت پھیل رہی ہے دور کر دے گا، اور آخر وہ ہو کر رہا۔ اسی طرح پر آج ہماری مخالفت کی جاتی ہے، یہ ہمارے مخالف تباً یقین کرتے ہیں کہ ان کے غلط عقائد کے استحصال ہمارے ہی ہاتھ سے ہوگا، اس لیے وہ فطرتاً ہماری مخالفت کرتے ہیں اور ہم کو دکھ دینے میں کوئی کمی نہیں کرتے، مگر ان کے یہ دکھ اور ایذائیں ہمیں اپنے کام سے نہیں روک سکتی ہیں۔ یہ سچ ہے کہ آج کل ہم بہت ہی غریب ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا ہمارا کوئی بھی نہیں، اور وہی ہمیں بس ہے، ہمیشہ ہمارے خلاف یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جب اور جس طرح کسی کا بس چلے اس تھوڑی سی قوم کو نابود کر دیا جاوے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کا فضل ہے کہ وہ ہماری حفاظت کرتا ہے، ورنہ مخالفت کی تو یہ حالت ہے کہ اگر کوئی بیرونی مخالف مقدمہ کرے تو اندرونی مخالف اس سے سازش کرتے ہیں اور اس کو ہر قسم کی مدد دیتے ہیں، اور اگر کوئی اندرونی مخالف حملہ کرے تو بیرونی دشمن اس سے آ ملتے ہیں اور پھر سب ایک ہو کر مخالفت میں اٹھتے ہیں۔ فرمایا ساری مخالفتوں عداوتوں کو میں دیکھتا ہوں اور برداشت کرتا ہوں، اور مجھے یہ سب بے حقیقت نظر آتی ہیں جب خدا تعالیٰ کے وعدوں پر نظر کرتا ہوں۔ چنانچہ اس کا ایک وعدہ یہ ہے جو 25 برس ہوئے اشاعت پا چکا ہے، برائن احمدیہ میں لکھا گیا ہے، یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافیوں کا الیہ و مطائروں کا من الذین کفروا و جائل الذین تبعو کا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ یہ وعدہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے منکروں کو میرے متبعین پر غالب نہیں کرے گا بلکہ وہ مغلوب ہی رہیں گے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس قدر لوگ اس فرقہ حقہ کے مخالف ہیں، خواہ وہ اندرونی ہوں یا بیرونی ہوں، مغلوب رہیں گے۔ بس اس وعدہ الہی کو دیکھ کر ساری مخالفتیں اور عداوتیں ہیچ نظر آتی ہیں، اگرچہ ہم مطمئن ہیں کہ یہ وعدے پورے ہوں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے وعدے سچے ہیں، وہ پورے ہو کر رہتے ہیں، کوئی انسان ان کو روک نہیں سکتا۔ تاہم دنیا جائے اسباب ہے، اس لیے اسباب سے کام لینا چاہیے۔ دنیا میں لوگ حصول مقاصد کے لیے سعی کرتے ہیں اور اپنے اپنے رنگ میں ہر شخص کوشش کرتا ہے۔ دیکھو ایک کسان کی خاک کیسے ہی عمدہ زمین ہو، آپ پاشی کے لیے کنواں بھی ہو، لیکن پھر بھی وہ تردد کرتا ہے، زمین کو جوتا ہے، قلبہ رانی کر کے اس میں بیج ڈالتا ہے، پھر اس کی آب پاشی کرتا ہے، حفاظت اور نگہبانی کرتا ہے، اور بہت کوشش اور محنت کے بعد وہ اپنا ماہ حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح پر ہر قسم کے معاملات میں، دنیا کے ہوں یا دین کے، محنت، مجاہدہ اور سعی کی حاجت اور ضرورت ہے۔ اوائل صدر اسلام میں جبکہ اللہ تعالیٰ کے محض فضل و کرم سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ کو وہ قوت قدسی عطا ہوئی کہ جس کے قوی اثر سے ہزاروں با اخلاص اور جانثار مسلمان پیدا ہو گئے۔ آپ کی جماعت ایک ایسی قابل قدر اور قابل رشک جماعت تھی کہ ایسی جماعت کسی نبی کو نصیب نہیں ہوئی، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ میں نے سمر کے بیان کرنے میں ہرگز مبالغہ نہیں کیا، بلکہ میں جانتا ہوں کہ وہ جماعت جس مقام اور درجے پر پہنچی ہوئی تھی اس کو پورے طور پر بیان ہی نہیں کر سکتے۔ ہمارے مخالف علماء اور دوسرے فرقے اگرچہ ہمارے مخالف ہیں، تاہم وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس بیان میں ہم نے مبالغہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جماعت تو ایسی شریر کج فہم کہ وہ حضرت موسیٰ کو پتھراؤ کرنا چاہتی تھی، بات بات میں سرکشی اور ضد کر بیٹھتے تھے۔ تورات کو پڑھو تو معلوم ہو جائے گا کہ ان کی حالت کیسی تھی، وہ ایک سنگ دل قوم تھی۔ کیا تورات میں ان کو رضی اللہ عنہم کہا گیا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہاں تو سرکش، ٹیڑی، شریر وغیرہ لکھا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جماعت وہ اس سے بدتر تھی، جیسا کہ انجیل سے معلوم ہوتا ہے۔ خود حضرت عیسیٰ اپنی جماعت کو لالچی بے ایمان کہتے رہے، بلکہ یہاں تک بھی کہا گیا اگر تم میں ذرا بھر بھی ایمان ہو تو تم میں یہ برکات ہوں وہ برکات ہوں. غرض وہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جماعت سے ناراض ہی گئے اور انہیں ایک وفادار جماعت کے میسر نہ آنے کا افسوس ہی رہا. یہ بالکل سچی بات ہے کہ نہ تورات میں اور نہ انجیل میں کہیں بھی ان کو رضی اللہ عنہم نہیں کہا گیا، مگر برخلاف اس کے جو جماعت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر آئی تھی اور جس نے آپ کی قوت قدسی سے اثر پایا تھا، اس کے لیے قرآن شریف میں آیا ہے رضی اللہ عنہم و رضو عنہ، سورہ البینہ آیت 9. اس کا سبب کیا ہے؟ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ کا نتیجہ ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجوہ فضیلت میں سے یہ بھی ایک وجہ ہے کہ آپ نے ایک ایسی اعلیٰ درجے کی جماعت تیار کی. میرا دعویٰ ہے کہ ایسی جماعت آدم سے لے کر آخر تک کسی کو نہیں ملی. میں دیکھتا ہوں کہ ابھی تک ہم کو بھی ایسی جماعت نہیں ملی. جب ہم کسی امر میں فیصلہ کر دیں تو تھوڑے ہیں جو اس کو شرع صدر سے منظور کر لیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تو وہ ایسے فدائی اور جانسار تھے کہ جانے دے دیں. اب اگر اتنا ہی کہا جاوے کہ 100-200 کوس پر جاؤ اور وہاں 2-4 برس تک بیٹھے رہو تو پھر گننے مننے لگ جاوے. زبان سے تو کہنے کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ جو کر رہے ہیں ہم کو منظور ہے، لیکن جب کہا جاوے تو پھر ناراضگی کا موجب ہوتا ہے، یہ نفاق ہوتا ہے. میں منافقوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ منافقوں کے نسبت فرماتے ہیں ان المنافقین فی درک الاسفل من النار، سورہ نساء آیت 146. یقیناً یاد رکھو کہ منافق کافر سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ کافر میں شجاعت اور قوت فیصلہ تو ہوتی ہے، وہ دلیری کے ساتھ اپنی مخالفت کا اظہار کر دیتا ہے، مگر منافق میں شجاعت اور قوت فیصلہ نہیں ہوتی، وہ چھپاتا ہے. میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر جماعت میں وہ اطاعت ہوتی جو ہونی چاہیے تھی تو اب تک یہ جماعت بہت کچھ ترقی کر لیتی، مگر میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگ ابھی تک کمزور ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ میرا کان نہیں مانتے، بلکہ میرا مطلب یہ ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتے. اگر کوئی ابتلا آ جاوے تو موت آ جاوے. جماعت کی ایسی حالت دیکھ کر دل میں درد پیدا ہوتا ہے. اب جو اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ تیری اجل کے دن قریب ہیں، جیسا کہ یہ الہام ہے، قاروبا اجل و کل مقدر ہو ولا نبقی لکا من المخزیات ذکرا، ایسے اردو زبان میں فرمایا بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں، اس دن سب پر اداسی چھا جائے گی. غرض جب خدا تعالیٰ نے مجھ پر یہ ظاہر کر دیا کہ اب تھوڑے دن باقی ہیں، تو اسی لیے میں نے وہ تجویز سوچی جو قبرستان کی ہے، اور یہ تجویز میں نے اللہ تعالیٰ کی امر اور وحی سے کی ہے، اور اسی کے امر سے اس کی بنا ڈالی ہے، کیونکہ اس کے متعلق عرصے سے مجھے خبر دی گئی تھی. میں جانتا ہوں کہ یہ تجویز بھی بہت سے لوگوں کے لیے ابتلا کا موجب ہوگی، لیکن اس بنا سے غرض یہی ہے کہ تا آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسی قوم کا نمونہ ہو جیسے صحابہ کا تھا، اور تا لوگ جانے کہ وہ اسلام اور اس کی اشاعت کے لیے فدا شدہ تھے. ابتلاؤں کا آنا ضروری ہے، اسے کوئی بچ نہیں سکتا. خدا تعالیٰ فرماتا ہے حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، سورہ عنکبوت آیت 3. یعنی کیا لوگ گمان کر بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے اتنی بات پر راضی ہو جاوے اور وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ ابھی امتحان میں نہیں ڈالے گئے. اور پھر دوسری جگہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، آل عمران آیت 93. یعنی اس وقت تک تم حقیقی نیکی کو حاصل ہی نہیں کر سکتے جب تک تم اس چیز کو خرچ نہ کرو گے جو تم کو سب سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے. اب غور کرو، جبکہ حقیقی نیکی اور رضا الہی کا حصول ان باتوں کے بغیر ممکن ہی نہیں، تو پھر نری لاف گزاف سے کیا ہو سکتا ہے؟ صحابہ کا یہ حال تھا کہ ان میں سے مثلا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قدم اور صدق تھا کہ سارا مال یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے. اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ کہ خدا تعالیٰ کے لیے زندگی وقف کر چکے تھے اور انہوں نے اپنا کچھ بھی نہ رکھا تھا. مومن کی بلائی کے دن کو کچھ خرچ کرنا پڑے خوش ہوتا ہے. وہ جانتا ہے کہ وہ جوہر صدق و صفا کے جواب تک چھپے ہوئے تھے. صدق و صفا کے وہ جانتا ہے کہ وہ جوہر صدق و صفا کے جو اب تک چھپے ہوئے تھے ظاہر ہوں گے. برخلاف اس کے منافق ڈرتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اب اس کا نفاق ظاہر ہو جائے گا. یہ قبرستان کا امر بھی اسی قسم کا ہے، مومنوں سے خوش ہوں گے اور منافقوں کا نفاق ظاہر ہو جائے گا. میں نے اس امر کو جب تک تواتر سے مجھ پر نہ کھلا پیش نہیں کیا. اس میں تو کچھ شاکی نہیں کہ آخر ہم سب مرنے والے ہیں. اب غور کرو کہ جو لوگ اپنے بعد اموال چھوڑ جاتے ہیں وہ اموال ان کی اولاد کے قبضے میں آتے ہیں. مرنے کے بعد انہیں کیا معلوم کہ اولاد کیسی ہو. بعض اوقات اولاد ایسی شریر اور فاسق فاجر نکلتی ہے کہ وہ سارا مال شراب خانوں اور زناکاروں میں اور ہر قسم کے فسق و فجور میں تباہ کیا جاتا ہے, اور اس طرح پر وہ مال بجائے مفید ہونے کے مضر ہوتا ہے اور چھوڑنے والے پر عذاب کا موجب ہو جاتا ہے. جبکہ یہ حالت ہے تو پھر کیوں تم اپنے اموال کو ایسے موقع پر خرچ نہ کرو جو تمہارے لیے ثواب اور فائدہ کا باعث ہو, اور وہ یہی صورت ہے کہ تمہارے مال میں دین کا بھی حصہ ہو. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر تمہارے مال میں دین کا بھی حصہ ہے تو اس بدی کا تدارک ہو جائے گا جو اس مال کی وجہ سے پیدا ہوئی ہو, یعنی جو بدی اولاد کرتی ہے. میں سچ کہتا ہوں کہ تم اس بات کو خوب یاد رکھو جیسے کہ قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے اور ایسا ہی دوسرے نبیوں کی بھی کہا ہے, دوسرے نبیوں نے بھی کہا ہے. یہ سچ ہے کہ وہ دولت مند کا بہشت میں داخل ہونا ایسا ہی ہے, یہ سچ ہے کہ دولت مند کا بہشت میں داخل ہونا ایسا ہی ہے جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کا مال اس کے لیے بہت سے روکوں کا موجب ہو جاتا ہے. اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا مال تمہارے واسطے ہلاکت اور ٹھوکر کا باعث نہ ہو تو اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اسے دین کی اشاعت اور خدمت کے لیے وقف کرو. یقیناً یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک وہی مومن اور بیعت میں داخل ہوتا ہے جو دین کو دنیا پر مقدم کر لے. جیسا کہ وہ بیعت کرتے وقت کہتے ہیں اگر دنیا کے اغراض کو مقدم کرتا ہے تو وہ اس اقرار کو توڑتا ہے اور خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ مجرم ٹھہرتا ہے. بس اسی غرض سے یہ اشتہار الوصیت میں نے خدا تعالیٰ کے اذن سے دیا ہے. سچی بات یہی ہے کہ سال دیگر رہا کہ میدان دے صاحب, لیکن جبکہ خدا تعالیٰ کی متواتر وحی نے مجھ پر کھولا کے وقت قریب ہے اور اجلے مقدر کا الہام ہوا تو میں نے اللہ تعالیٰ ہی کے اشارے سے یہ اشتہار دیا کہ تا آئندہ کے لیے اشاعت دین کا سامان ہو اور تا لوگوں کو معلوم ہو کہ آمنا و صدقنا کہنے والوں کی عملی حالت کیا ہے. یقیناً یاد رکھو کہ جب تک انسان کی عملی حالت درست نہ ہو زبان کو چیز نہیں, یہ نری لاہو گزاف ہے. زبان تک جو ایمان رہتا ہے اور دل میں داخل ہو کر اپنا اثر عملی حالت پر نہیں ڈالتا وہ منافق کا ایمان ہے. سچا ایمان وہی ہے جو دل میں داخل ہو اور اس کے اعمال کو اپنے اثر سے رنگین کر دے. سچا ایمان ابو بکر اور دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا تھا, کیونکہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال تو مال جان تک کو دے دیا اور اس کی پرواہ بھی نہ کی. جان سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہوتی, مگر صحابہ نے اسے بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا. انہوں نے کبھی اس بات کی پرواہ بھی نہیں کی کہ بیوی بیوہ ہو جائے گی یا بچے یتیم رہ جائیں گے, بلکہ وہ ہمیشہ اسی آرزو میں رہتے کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں ہماری زندگیاں قربان ہوں. مجھے ہمیشہ خیال آتا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا نقش دل پر ہو جاتا ہے اور کیسی بابرکت وہ قوم تھی اور آپ کی قوت قدسیہ کا کیسا قوی اثر تھا کہ اس قوم کو اس مقام تک پہنچا دیا. غور کر کے دیکھو کہ آپ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ایک حالت اور وقت ان پر ایسا تھا کہ تمام محرمات ان کے لیے شیر مادر کی طرح تھیں. چوری, شراب خوری, زنا, فسق و فجور سب کچھ تھا. غرض کون سا گناہ تھا جو ان میں نہ تھا, لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت اور تربیت سے ان پر وہ اثر ہوا اور ان کی حالت میں وہ تبدیلی پیدا ہوئی کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شہادت دی اور کہا اللہ اللہ فی صحابی. گویا بشریت کا چولہا اتار کر مظہر اللہ ہو گئے تھے اور ان کی حالت فرشتوں کی سی ہو گئی تھی جو یفعلون ما یؤمرون کے مصداق ہوتے ہیں. ٹھیک ایسی حالت صحابہ کی ہو گئی تھی. ان کے دل ارادے اور نفسانی جذبات بالکل دور ہو گئے تھے. ان کا اپنا کچھ رہا ہی نہیں, نہ کوئی خواہش تھی نہ آرزو, بجوز اس کے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو, اور اس کے لیے وہ خدا تعالیٰ کی راہ میں بکریوں کی طرح ذبح ہو گئے. قرآن شریف ان کی سالت کے متعلق فرماتا ہے منہم من قضا نابہو ومنہم من ینتظر وما بدلو تبدیلا, سورہ احزاب آیت 24. فرمایا یہ حالت انسان کے اندر پیدا ہو جانا آسان بات نہیں ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی راہ میں جان دینے کو آمادہ ہو جائے, مگر صحابہ کی حالت بتاتی ہے کہ انہوں نے اس فرض کو ادا کیا. جب انہیں حکم ہوا کہ اس راہ میں جان دے دو پھر وہ دنیا کی طرف نہیں جھکے. بس یہ ضروری امر ہے کہ تم دین کو دنیا پر مقدم کر دو. یاد رکھو اب جس کا اصول دنیا ہے اور پھر وہ جماعت میں شامل ہے, خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ جماعت میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی اس جماعت میں داخل اور شامل ہے جو دنیا سے دستبردار ہے. یہ کوئی مت خیال کرے کہ میں ایسے خیال سے تباہ ہو جاؤں گا. یہ خدا شناسی کی راہ سے دور لے جانے والا خیال ہے. خدا تعالیٰ کبھی اس شخص کو جو ماض اسی کا ہو جاتا ہے ضائع نہیں کرتا, بلکہ وہ خود اس کا متکفل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کریم ہے، جو شخص اس کی راہ میں کچھ کھوتا ہے وہی کچھ پاتا ہے. میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہی کو پیار کرتا ہے اور انہی کی اولاد بابرکت ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل کرتا ہے. اور یہ کبھی نہیں ہوا اور نہ ہوگا کہ خدا تعالیٰ کا سچا فرما بردار ہو وہ یا اس کی اولاد تباہ اور وہ برباد ہو جاوے. دنیا لوگوں ہی کی برباد ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کو چھوڑتے ہیں اور دنیا پر جھکتے ہیں. کیا یہ سچ نہیں کہ ہر امر کی تناب اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے؟ اس کے بغیر کوئی مقدمہ فتح نہیں ہو سکتا، کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، اور کسی قسم کی آسائش اور راحت میسر نہیں آ سکتی. دولت ہو سکتی ہے مگر یہ کون کہہ سکتا ہے کہ مرنے کے بعد یہ بیوی یا بچوں کے ضرور کام آئے گی؟ ان باتوں پر غور کرو اور اپنے اندر ایک نئی تبدیلی پیدا کرو. غرض مجھے افسوس ہوتا ہے جب میں جماعت کو دیکھتا ہوں کہ یہ تھوڑے کہ ابھی تھوڑے ابتلا کے بھی لائق نہیں. وجہ یہ ہے کہ ابھی تک وہ قوت ایمانی پیدا نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے. ابھی تک جو تعریف کی جاتی ہے وہ خدا تعالیٰ کی ستاری کرا رہی ہے، لیکن جب کوئی ابتلا اور آزمائش آتی ہے تو وہ انسان کو ننگا کر کے دکھا دیتی ہے. اس وقت وہ مرض جو دل میں ہوتا ہے اپنا پورا اثر کر کے انسان کو ہلاک کر دیتی ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، البقرہ آیت 11. یہ مرض ابتلائی کے وقت بڑھتی اور اپنا پورا زور دکھاتی ہے. خدا تعالیٰ کی یہ بھی عادت ہے کہ وہ دلوں کی مخفی قوتوں کو ظاہر کر دیتا ہے. جو شخص اپنے دل میں ایک نور رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا صدق اور اخلاص ظاہر کر دیتا ہے، اور جو دل میں خبث اور شرارت رکھتا ہے اس کو بھی کھول کر دکھا دیتا ہے، اور کوئی بات چھپی ہوئی رہ نہیں سکتی. یقین سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ پیارے نہیں ہیں جن کی پوشاکیں عمدہ ہوں اور وہ بڑے دولت مند اور خوشخور ہوں، بلکہ خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ پیارے ہیں جو دین کو دنیا پر مقدم کر لیتے ہیں اور خالص خدائی کے لیے ہو جاتے ہیں. پستوں میں سمر کی طرف توجہ کرو نہ پہلے امر کی طرف. اگر میں جماعت کی موجودہ حالت پر ہی نظر کروں تو مجھے بہت غم ہوتا ہے کہ ابھی بہت ہی کمزور حالت ہے اور بہت سے مراحل باقی ہیں جو اس نے طے کرنے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر نظر کرتا ہوں جو اس نے مجھ سے کیے ہیں تو میرا غم امید سے بدل جاتا ہے. من جملہ اس کے وعدوں کے یہ بھی ہے جو فرمایا وجائل الذین تبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، آل عمران 56. یہ تو سچ ہے کہ وہ میرے متبعین کو میرے منکروں اور میرے مخالفوں پر غلبہ دے گا. لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ متبعین میں سے ہر شخص ماد میرے ہاتھ پر بیعت کرنے سے داخل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے اندر وہ اتباع کی پوری کیفیت پیدا نہیں کرتا. متبعین میں داخل نہیں ہو سکتا، پوری پیروی جب تک نہیں کرتا، ایسی پیروی کہ گویا اطاعت میں فنا ہو جاوے اور نقش قدم پر چلے، اس وقت تک اتباع کا لفظ صادق نہیں آتا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ایسی جماعت میرے لیے مقدر کی ہے جو میری اطاعت میں فنا ہو اور پورے طور پر میری اتباع کرنے والی ہو. اس سے مجھے تسلی ملتی اور میرا غم امید سے بل جاتا ہے. مجھے اس بات کا غم نہیں کہ ایسی جماعت نہ ہوگی، نہیں جماعت تو ضرور ہوگی، اس لیے کہ خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ ایسے لوگ ضرور ہوں گے. مگر غم اس بات کا ہے کہ ابھی جماعت کچی ہے اور پیغام موت آ رہا ہے. گویا جماعت کی حالت اس بچے کی سی ہے جس نے ابھی دو چار روز دودھ پیا ہو اور اس کی ماں مر جائے. بہرحال خدا تعالیٰ کے وعدوں پر میری نظر ہے اور وہ خدا ہی ہے جو میری تسکین اور تسلی کا باعث ہے. ایسی حالت میں کہ جماعت کمزور اور بہت کوئی تربیت کی محتاج ہے، یہ ضروری امر ہے کہ میں تمہیں توجہ دلاؤں کہ تم خدا تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق پیدا کرو اور اسی کو مقدم کر لو اور اپنے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک جماعت کو ایک نمونہ سمجھو. کر چکا ہوں کہ وہ ایک ایسی صادق جماعت تھی جو اپنے ایمان قوی کے لحاظ سے جان فدا کرنے میں بھی دریغ نہ کرتی تھی، بلکہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ ایسی قوم ہے کہ اس کی نظیر نہیں مل سکتی. جب ہم دوسری قوموں کا ان سے مقابلہ کرتے ہیں تو ان کی عظمت اور شوکت کا اور بھی دل پر اثر ہوتا ہے، اور جس قدر غور کرتے جاویں آپ کے مراتب اور مدارج پر حیرت آتی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیسی قوت قدسی عنایت فرمائی تھی اور اس میں ایسی تاثیر اور طاقت رکھی تھی کہ صحابہ جیسی جانسار قوم آپ نے تیار کی. آپ ایسی قوم چھوڑ گئے تھے جو خالص خدائی کے لیے قدم اٹھانے والی تھی. وہ خدا تعالیٰ کی راہ میں ایسے سرگرم اور تیار تھے اور اس راہ میں انہیں جان دے کر ایسی خوشی ہوتی تھی کہ آج کل کے دنیا داروں کو کسی مقدمہ کی فتح سے بھی وہ خوشی نہیں ہو سکتی. وہ بالکل خدائی کے لیے ہو گئے تھے. ایسی زبردست اور بے مثل تبدیلی کوئی نبی اپنی قوم میں پیدا نہیں کر سکتا. لکھا ہے کہ ایک صحابی جنگ کر رہا تھا، اس نے دشمن پر تلوار ماری لیکن وہ تلوار دشمن کو تو نہ لگی، الٹ کر اسی کیا لگی. بعض نے کہا کہ وہ شہید نہیں ہوا, اسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تو اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں شہید نہیں ہوا, اس لیے کہ اسے اس بات کا سخت غم تھا. آپ نے فرمایا کہ تجھ کو دو شہیدوں کا ثواب ملے گا, اس لیے کہ ایک تو نے دشمن پر حملہ کیا, دوسرے خود اسی راہ میں مارا گیا. بات کیا تھی؟ صرف یہ کہ وہ نہ چاہتے تھے کہ یہ مرتبہ شہادت ہم سے رہ جائے. یہ بالکل سچی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیا تھا, اور اتنے ہی نہیں تھا بلکہ وہ خدا تعالیٰ کی محبت اور معرفت الہی میں اعلیٰ درجے تک پہنچ گئے تھے, اور اسی وجہ سے ان کی عقل فہم اور فراست میں بہت بڑی ترقی ہو گئی تھی. ایک انگریز جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیح کا مقابلہ کرتا ہے, وہ لکھتا ہے کہ صحابہ میں علاوہ اس کے کہ ان میں صدق اور ایمان کی وہ طاقت موجود تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سر دینے کو تیار ہو جاتے تھے, اور ایسی جگہ کھڑے ہوتے تھے جہاں بجو جان دینے کے اور کوئی چارہ نہیں ہوتا تھا. لیکن برخلاف اس کے مسیح کے حواریوں کی حالت تھی کہ خود انہی میں سے ایک نے 30 روپے لے کر پکڑوا دیا اور دوسرے اس کے پاس سے بھاگ گئے, اور دو گھڑی بھی اس کے ساتھ نہ ٹھہر سکے. سامنے کھڑے ہو کر ایک نے لعنت کی, ایسے حواریوں کو صحابہ کے ساتھ کیا نسبت اور کیا مقابلہ. پھر عقلی طور پر مقابلہ کر کے لکھا ہے کہ حواریوں کی تو یہ حالت تھی کہ وہ ایک گاؤں کا انتظام کرنے کی بھی قابلیت نہیں رکھتے تھے, برخلاف ان کے صحابہ نے علوم سیاست اور حکمرانی میں وہ کمال دکھایا اور ایسی اعلیٰ قابلیت کا ثبوت دیا کہ آج اس کے نظیر نہیں مل سکتی.